Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرن أخرج شطه فعذره فاستغلظ فاستوالى سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سورة الفتح آية 20.
حضور has recited chapter 48 الفتح verse 30 and says that I have previously put light on a part of this subject, and in this connection I sought to present some
New Testament عہد نامہ جدید سے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ حوالے بھی پیش کرنے تھے جن کا اس آیت کے ساتھ اس آیت کے میں بیان کردہ مضمون کے ساتھ تعلق ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ضمن میں فرمایا ہماری جماعت کی ترقی بھی تدریجی اور کزرن یعنی کھیتی کی طرح ہوگی, اور وہ مقاصد اور مطالب اس بیج کی طرح ہیں اس بیج کی طرح ہیں جو زمین میں بویا جاتا ہے. وہ مراتب اور مقاصد عالیہ جن پر اللہ تعالیٰ اس کھیتی کو پہنچانا چاہتا ہے, کھیتی کے لفظ میں نے وضاحت کے لیے داخل کیے ہیں, حضرت اقدس کے الفاظ ہیں, وہ مراتب اور مقاصد عالیہ جن پر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانا چاہتا ہے ابھی بہت دور ہیں, وہ حاصل نہیں ہو سکتے ہیں جب تک وہ خصوصیت پیدا نہ ہو جو اس سلسلے کے قیام سے خدا کا منشا ہے. توحید کے اقرار میں بھی خاص رنگ ہو, تبتل الی اللہ ایک خاص رنگ کا ہو, ذکر الہی میں خاص رنگ ہو, اور حقوق اخوان میں خاص رنگ ہو. یہ چار عنوانات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمائے ہیں جن کا تعلق مسیحی صفات سے بھی ہے, اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صفات حسنہ سے بھی ہے جن کا آیت میں ذکر فرمایا گیا ہے. اور یہ صفات جو مسیح سے تعلق رکھتی ہیں, جب حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اور ان لوگوں میں جلوہ گر ہوتی ہیں جو معہو کتابیں ہیں یعنی آپ کے ساتھ تھے, تو ایک نئی شان کے ساتھ اس جلوے میں حیرت انگیز چمک اور دائمی روشنی پیدا ہو جاتی ہے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ بالکل نیا جلوہ ظاہر ہوا ہے, اگرچہ صفات وہی ہیں جو پہلے بھی ظاہر ہو چکی ہیں. اس تعلق میں قرآن کریم نے بھی ان باتوں کا ذکر فرمایا ہے جن کا مسیح نے ذکر فرمایا, اور جہاں ذکر فرمایا وہاں ایک حیرت انگیز طور پر بڑھتے ہوئے جلوے کا بھی ذکر فرما دیا. اس لیے یہ کوئی فرضی بات نہیں, محض اس ذات کی تعریف میں ایک انسان کے کلمات نہیں جسے محبت ہو, بلکہ اللہ تعالیٰ نے واقعتاً اسی رنگ میں اس مضمون کو قرآن کریم میں چھیڑا ہے. جہاں جہاں مسیح نے ان صفات کا ذکر فرمایا ہے ان کے مقابل پر قرآن کریم نے بھی ان کا ذکر فرمایا, اور واضح طور پر موازنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل نئی شان کے ساتھ ان صفات کو چھیڑا گیا ہے اور نئے مضمون کو داخل کر کے ان کو بیان فرمایا گیا ہے. یہ چونکہ مضمون ایسا ہے جس کا گہرا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے اور ان مقاصد سے ہے جن کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ان تک پہنچنا دور ہے, حالانکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جو صحابہ کی جماعت پیدا ہوئی اس میں سب سے زیادہ شان کے ساتھ یہ مقاصد ظاہر ہوئے تھے. پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ ان مقاصد تک پہنچنا بھی دور ہے؟ اس سے مراد وہ دراصل وہ لمبا جد و جہد کا زمانہ ہے جس میں سے گزر کر احمدیت نے ان مقاصد کو عالمی بنا دینا تھا. और एक आलमगीर जमात के तौर पर दुनिया में फैलकर इन मकासद को पूरा करते हुए तमाम दुनिया में ये सिफात हसना फैला देनी थी। इसलिए जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम फरमाते हैं कि वो मकासद या उन तक पहुँचना भी दूर की बात है, तो हरगिज़ मुराद ये नहीं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम के ज़माने में तो तरबियत में कमज़ोरी थी और अभी इन आला मकासद को जमात पा ना सकी थी, मगर बाद के दूर के ज़माने में ऐसा होगा। जो भी ये माना सोचे उसकी जहालत होगी, क्योंकि हज़रत अक़दस मसीह मौऊद ही के ज़माने के मुतल्लिक क़ुरान करीम की ये पेशगोई थी कि वह आखरीन मिन्हुम लम्मा यलहक़ु बिहिम, और ये फैज़ हमने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा ही से पाया है कि आखरीन की सिफ़ात को नस्ल बादा नस्ल आगे मुंतकिल करते चले जा रहे हैं। बस इस अपने मुकाम इज्ज़ को खूब अच्छी तरह पेश नज़र रखते हुए अब इस मज़मून से मुतल्लिक इस मज़मून पर गौर करें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम ने जो चार सिफ़ात बयान फरमाई हैं, ये ऐसी हैं कि उनमें से हर एक सिफ़त अपनी ज़ात में एक अलग खुतबे की का तकाज़ा करती है और एक एक लफ्ज़ में बड़े वसी मजामीन पर मुश्तमिल उन्वान बयान फरमा दिए गए हैं, और फिर आपस में एक इनका ताल्लुक़ तरतीबी ताल्लुक़ भी है। जो बात पहले बयान हुई है वो पहले ही बयान होनी चाहिए थी, जो बात दूसरे दर्जे पर है वो दूसरे दर्जे पर बयान होनी चाहिए थी, और इसी तरह एक अंदरूनी ताल्लुक़ तसलसल का जारी है। ये मज़मून इंशाअल्लाह ताला आइंदा किसी वक्त खुदा ने तौफीक दी तो बयान करूँगा मुसलसल खुतबों में, अगर ना हो सके क्योंकि बाज़ दफ़ा दूसरी ज़रूरत की चीज़ें मजबूर कर देती हैं कि तसलसल को तोड़ कर एक और मज़मून को शुरू कर दिया जाए, लेकिन इंशाअल्लाह मेरे जहन में ये सारा मज़मून है, आइंदा जब भी तौफीक मिलेगी इसको सिलसिलावार आगे बढ़ाऊँगा। इस वक्त मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस मज़मून तक पहुँचने से पहले हमें उन हवालों को पेश नज़र रखना चाहिए जिनमें हमारा तारीख़ी लिहाज से इलाही कुतुब में तशख़्ुस किया गया फरमाया बयान किया गया है, हम क्या हैं, हमसे क्या तवक्को रखी जाती है, किस मकसद के लिए ये ज़र इनका सिलसिला शुरू हुआ जिसका मसीह ने ज़िक्र किया और क़ुरान करीम ने फरमाया मसलहुम फिल इंजील का ज़र अखरज शता हो, मिसाल में उसकी मिसाल इंजील में यूँ बयान हुई है उन लोगों की का ज़र अखरज शता हो, ऐसी खेती की तरह जिसकी पत्तियाँ बाहर निकलाएँ, और ज़मींदार जानते हैं कि शुरू में रोइदगी जो है पत्तियों की शक्ल में निकलती है, अखरज शता हो फ़ाज़रा हो फिर उसको मज़बूत कर दे, फस्तगलज़ा फिर वो पत्तियाँ मज़बूत होकर उनमें क़ुव्वत पैदा हो जाए, फस्तवा अला सूक़ही फिर वो अपने डंठल पर खड़ी हो जाएँ। यानी ये वो खेती की मिसालें हैं जिनको बीज बोने वाले बोते हैं और फिर इस तरह खेती को की रोइदगी को देखते और अपनी आँखों के सामने बढ़ता फूलता फलता हुआ देखते हैं और मज़बूत होता हुआ देखते हैं, लेकिन नतीजा ये निकलता है योजे बुजुर्राल यगीज़ बेहमुल कुफार, बोने वालों को बहुत मुलफ आता है लेकिन जो इनकार करने वाले हैं वो उनकी ये बरकतें देख देख कर जलते हैं और उन्हें बहुत तहश आता है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि यहाँ बोने वालों से मुराद खुदा ताला का हाथ है जिसने बोया है, ये खेती खुदा ही के हाथ से बोई जाती है, मगर यहाँ जो तर्ज़ बयान है यहाँ खुदा के हाथ का बराह रास्त ज़िक्र नहीं बल्कि ज़ुर्रा हैं, बहुत से बोने वाले हैं जो बोते हैं। यहाँ दरअसल दाईन इलल्लाह की एक जमात का ज़िक्र है जो कसरत के साथ मुख्तलिफ़ ज़मीनों में बीज फेंकते चले जाते हैं, और वो बीज जब अच्छी ज़मीनों पर पड़ता है तो फिर जिस कैफियत के साथ जिस शान के साथ रोइदगी दिखाता और नशोनुमा पाता है उसका ये ज़िक्र फरमाया गया है। जब ज़ुर्रा के मज़मून को आप पेश नज़र रखें تو پھر حضرت مسیح نے جو تمثیلات بیان کی ہیں ان کو سمجھنا نسبتاً آسان ہو جائے گا. ایک ہاتھ کے بیج کسی خاص کھیتی پر پڑتا ہے اور اگ جاتا ہے. اگر وہ ہاتھ کسی ماہر کا ہاتھ ہو, ایسے شخص کا ہاتھ ہو جو اس مضمون کو سمجھتا ہو, تو اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس بیج کو گندی زمینوں میں پھینک دے. اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اس بیج کو جھاڑیوں میں پھینک دے, چٹانوں پر پھینک دے. اس لیے خدا کا ہاتھ یہاں بیان نہیں فرمایا گیا. یہی حکمت اس کے پیش نظر ہے. مومنوں میں کچھ سادہ ہیں, کچھ زیادہ ذہین ہیں, کچھ تجربہ کار ہیں, کچھ ناتجربہ کار ہیں. تبلیغ میں ان کے ساتھ یہ روزمرہ یہ واسطہ, مختلف لوگوں کا واسطہ پڑتا رہتا ہے. اور بعض ایسے ہیں جو چٹیل زمینوں کے ساتھ ہی نبرد آزمائی کرتے, ساری عمر گنوا دیتے ہیں. بیج پھینکتے ہیں تو چٹیل زمینوں پر کچھ تھوڑا سا اگتا بھی ہے لیکن مر جاتا ہے. اسی طرح بعض ہیں جو ایسی جگہ بیج پھینکتے ہیں جہاں ارد گرد خونخوار درندے ہیں, دشمن ملا موجود ہیں, وہ تاک میں رہتے ہیں کہ ادھر بیج پھینکنے والا پیٹھ موڑے اور واپس آ کر اس کی کھیتی کو برباد کر دیں. ایسے لوگ بھی ہیں اور واقعتاً ایسا ہوتا بھی ہے. کچھ ایسے سمجھدار بیج پھینکنے والے ہیں جو اچھی زمینوں کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر ان کی حفاظت کرتے ہیں, ان کی نگرانی کرتے ہیں. ان کی کھیتیاں ہیں جو نشو و نما پاتی ہیں. اور قرآن کریم نے دور آخر میں جو مثال دی ہے وہ ایسے ہی لوگوں کی دی ہے. حضرت مسیح نے تفصیل سے ان سب لوگوں کی مثال دی ہے جو کہیں کسی نے یہاں بیج پھینک دیا, کسی نے وہاں پھینک دیا, کسی کا بیج چٹانوں پر ضائع ہو گیا, کسی کے بیج کو جانور چگ گئے. لیکن قرآن کریم نے اس تفصیل کے ساتھ اس مثال کو بیان نہ فرما کر ان لوگوں کی مثال دی ہے جو حکمت کے ساتھ اچھی زمین پر بیج پھینکتے ہیں. اور یہ شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا ذکر چل رہا ہے. فرمایا والذین معہ, صاحب حکمت لوگ ہیں, صاحب عرفان لوگ ہیں, وہ اپنے بیج کو ضائع نہیں کرتے. ان کے اندر خدا تعالیٰ نے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ اچھی زمینوں کا انتخاب کریں اور پھر اس بیج کی حفاظت کریں, اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے اگتا دیکھیں, نشو و نما پاتا دیکھیں, اس کی ہریالی ان کی آنکھوں کو شاداب کرے اور دشمن غیظ و غضب میں مبتلا ہو مگر کچھ نہ کر سکے. اس لیے جب میں مسیح کی تمثیلوں کے ساتھ قرآن کریم کی تمثیلات کا موازنہ کرتا ہوں تو بالکل کھلم کھلا بدی ہی بات ہے کہ قرآن کریم نے اس مضمون کو بہت زیادہ آگے بڑھا دیا ہے اور ایک غیر معمولی شان اس مضمون میں پیدا کر دی ہے. اب میں مسیح کے اس ذکر کو لیتا ہوں جس کے مقابل پر بعض اور آیات بھی آپ کو سامنے رکھوں گا جن میں وہی مضمون ایک اور شان کے ساتھ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے. چونکہ مسیح کا تعلق دور اخروی سے ہے, قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور آخر پر آپ کے جس غلام نے ظاہر ہونا ہے اس کو شان مسیحی عطا ہوگی, اس کو مسیح کا نام دیا گیا ہے. اس لیے ان تمثیلات کے ساتھ ہمارا تعلق ضرور ہے اور وہ تمثیلات ہمیں متنبع کرنے والی ہیں کہ دیکھو تم پہلے مسیح کے دور پر ٹھہر نہ جانا. تمہاری مثال اس سے ملتی ہے مگر تمہاری شان اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے, کیونکہ تم مسیح موسوی نہیں, موسوی کے غلام نہیں, مسیح محمدی کے غلام ہو. بس نظر رکھو کہ مسیح نے کیا کیا تمثیلات بیان کی, ان میں سے جو بہتر ہیں وہ چنو اپنے لیے. قرآن کریم مومن کی شان یہ بیان فرماتا ہے کہ جب ان کے سامنے چیزیں بیان کی جائیں تو احسن کو اختیار کر لیتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ مختلف قسم کی تمثیلات ہو سکتی ہیں, کچھ نسبتاً ادنا, کچھ اس سے بہتر, کچھ اس سے بہت بہتر, اور بعض احسن ہیں, سب سے اچھی ہیں. تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سے یہ توقع رکھی گئی ہے کہ تم ہر قسم کی تمثیلات سنو گے مگر احسن کو چننا. क्योंकि तुम्हारा आका आसन है, जिसकी गुलामी का दम भरते हो वो तमाम अंबिया से बढ़कर है। तमाम तखलीक में उस शान का कोई वजूद पैदा नहीं हुआ, बस उसकी निस्बत से तुम अपने अंदर भी वैसे ही कमालात पैदा करने की कोशिश करो। अब हजरत मसीह की तमसीलात सुने जिनका इन आयात से ताल्लुक है। आप फरमाते हैं, उसी रोज यसू घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कही कि देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। एक तबलीग करने वाला ऐसा भी है जिसकी ये मिसाल है। और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरे जहाँ उनको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाए और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरे और फल लाए कुछ 100 गुना कुछ 30 गुना, जिसके कान हों वो सुन ले। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है मगर उनको नहीं दी गई, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज़्यादा हो जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते, और उनके हक में यशाया की ये पेशगोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज़ न समझोगे। इस तमसील का जो दूसरा हिस्सा है वो बाद में बयान होगा। पहले हिस्से में के मुतालिक कुरान करीम की दो आयात जो जहन में उभरती हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फरमाया, फमसलहु कमसल सफवानिन अलैह तुराबुन फअसाबहु वाबिलुन फतरकहु सौदा, अल-बकरा आयत 265। कि उस बीज की मिसाल ऐसे ही है, यानी उस काम की मिसाल जो रिया की खातिर किया जाए, जो खालिसतन अल्लाह की रजा की खातिर ना किया जाए, रिया नास का पहलू उसमें शामिल हो। उसकी मिसाल ऐसी है कि वो चट्टान पर गिरे हुए बीज की तरह है जिस पर कुछ थोड़ी सी मिट्टी हो, फअसाबहु वाबिलुन, फिर जब तेज़ बारिश उसको पहुंचती है तो तरह का हुसलदा वो मिट्टी को बहा ले जाती है और चट्टान को उसी तरह चटियल छोड़ देती है। इसमें इस कलाम इलाही में सिर्फ एक बड़ी ही हिकमत ये है कि वो लोग जिनके बीज ज़ाया होते हैं उनकी अंदरूनी कमज़ोरियों की भी निशानदेही फरमा दी गई है, वरना खालिस मोमिन और खालिस मुत्तकी का बीज ज़ाया नहीं हुआ करता। फरमाया है, कुछ बीज चट्टानों पर पड़ते ज़रूर हैं लेकिन मोमिन चट्टानों पर बीज नहीं फेंका करते, क्योंकि मोमिन सिर्फ दिखावे की खातिर अपने नंबर बनाने के लिए काम नहीं किया करते। यदि हमने इतनी तबलीग कर दी, इतने आदमियों तक पैगाम पहुँचा दिया, रिपोर्टें भरी होती हैं ऐसी बातों से, और नतीजा क्या होता है, उसके बाद ये हो गया और लोग भाग गए, उसके बाद ये हो गया और कुछ फ़ायदा न पहुंचा, उसके बाद ये हादसा पेश आ गया। तो कुरान करीम ने मिसाल तो मसीह वाली बयान की, लेकिन देखें उसने कैसी अजमत पैदा कर दी। एक बहुत ही गहरे शनासा, जो तबीयत का शनासा मौलिज हो, उसकी तरह मरस की तशखीस भी फरमा दी। फरमाया, अगर तुम बीज फेंको और हर दफ़ा तुम्हारा बीज ज़ाया हो जाया करे और जब बारिश बरसे तो वो दूर हो जाए बजाय करीब आने के, मतलब यह है बजाय उग कर नशोनुमा पाकर तुम्हारी खेती बनने के तुम्हारे हाथ से जाता रहे, उस वक्त समझो कि तुम्हारे अंदर कोई कसूर था। और वाकईतन यह है कि जो मसीह ने मिसाल दी है वो तो एक रोज़मर्रा के वाक़या की आम मिसाल है, धूप निकली और बीज ज़ाया हो गया। बारिश के साथ बीज के ज़ाया होने का ताल्लुक एक बहुत ही गैर मामूली मज़मून है और नई शान का मज़मून है जिसको कुरान करीम ने बयान फरमाया है। ہمارے واقعہ یہ ہے کہ جب الہی تجلیات زور دکھاتی ہیں, جب خدا تعالیٰ کے جلوے کثرت سے نازل ہوتے ہیں اور جماعت کو ترقیات ملتی ہیں, تو ایسے لوگ پھر ساتھ نہیں دے سکتے جن کے اندر کمزور سا تعلق پیدا ہوا ہوتا ہے. وہ ان مطالبوں کو پورے نہیں کر سکتے, اس جو توقعات ان سے ایسی صورت پیدا ہوتی ہیں ان وہ ساتھ چل نہیں سکتے. چنانچہ ان کی موت بڑے ہوئے جلوے بن جاتے ہیں, لیکن چٹان پر بیج پھینکا اور پھر دھوپ نے روز اس کو جلا دیا, یہ ایک روزمرہ کا ایسا معاملہ ہے جس کا انسانی صفات کے ساتھ کوئی گہرا تعلق نہیں ہے. لیکن قرآن کریم نے جو مضمون بیان فرمایا ہے اس کا ایمانیات کے ساتھ اور عملاً جس طرح روز بروز واقعات رونما ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک بہت گہرا حقیقی تعلق ہے. بس وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے تبلیغ کی اور بیج پھیلا دیے اور بدقسمتی ایسی ہے کہ زمین سنگلاخ ہے, ان کو قرآن کریم کی مثال کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ سنگلاخ زمین پر تو نے بیج پھینکا کیوں تھا. اور یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ساری زمین سنگلاخ ہے, بلکہ قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ سنگلاخ ہونے کے باوجود یہ امکان موجود ہے کہ پتھر دل پھٹ پڑیں اور ان سے چشمے بہ جائیں. بس اگر تم دعائیں ساتھ کرو اور رضائے باری کی تعالیٰ کی خاطر کام کرو, اور پھر تم سے جو غلطیاں ہوں گی اس کے بھی نیک ہی نتیجے نکلیں گے. بس تبلیغ کا بہت گہرا نقطہ سمجھایا گیا اور اپنے نفس کا تزیہ کرنے کا ایک طریق ہمیں سکھلا دیا. اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو اس سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. پھر مسیح نے اس بیج کی مثال دی جو نشو نما پاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت دینے کے جو وعدے مسیح سے کیے تھے ان کا ذکر فرمایا ہے. اس کے مقابل پر کچھ وعدے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیے گئے اور ان کی نشو نما کا بھی ذکر کیا گیا. اب دیکھیں ان دونوں میں کتنا فرق ہے. مسیح کہتے ہیں کچھ اچھی زمین پر گرے اور پھل لائے, کچھ 100 گنا, کچھ 60 گنا, کچھ 30 گنا, جس کے کان ہوں وہ سن لے. قرآن کریم فرماتا ہے وہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. کیا محمد مصطفیٰ کے غلاموں تمہیں خوشخبری ہو, تمہاری مثال مسیح کے بیج پھینکنے والی جیسی مثال نہیں ہے جس کو زیادہ سے زیادہ 100 گنا پھل لگنا تھا, اس سے نیچے اتر کر 60 گنا یا پھر اس سے بھی کم. فرمایا تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہو اور محمد کی برکت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے یہ وعدہ ہے کہ حبتن انبتت سبع سنابل, تمہاری مثال ایک ایسے بیج کی طرح ہوگی جس میں 7 کونپلیں پھوٹیں, 7 شاخیں نکلیں. سنبل بالی کو کہتے ہیں, 7 بالیاں نکلیں. فی کل سنبلتن مئۃ حبہ, اور ہر بالی میں 100 100 دانے لگے ہوں. کہاں یہ کہ زیادہ سے زیادہ 100, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے یہ وعدہ ہے. تم سے ہمارا وعدہ ہے کہ تمہارا بیج اگر تم پھینکو گے ایسی جگہ جہاں زرخیز ہو اور تقویٰ کے ساتھ پھینکو گے تو تمہاری خود مثال ایک بیج کی سی ہو جائے گی جو نشو و نما پاتے ہوئے ایسی نشو و نما پاتا ہے کہ اس میں 7 7 بالیاں ایک ایک دانے سے نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے لگتے ہیں, یعنی 700 گنا زیادہ. لیکن یہ بھی تو ایک محدود وعدہ ہے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تمام حدیں پھلانگ دی تھی ترقی کی. بس خدا تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء, یہ نہ سمجھنا کہ 700 پر بات ختم ہو جائے گی. یہ وہ رسول ہے, اگر تم اس کی کامل پیروی کرو گے تو تم سے لامتناہی ترقیات کا وعدہ ہے. باقیوں سے جو آگے بڑھ جائیں گے ان کے لیے کوئی حد بندی نہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء, بڑھاتا جائے گا جتنا چاہے گا, جس کے لیے چاہے گا اور زیادہ بڑھاتا چلا جائے گا. واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ بہت وسعت دینے والا ہے اور بہت علیم ہے. علیم کا تعلق انسان کی اندرونی حالات سے ہے, اور خدا تعالیٰ کا فضل جو غیر معمولی طور پر نازل ہوتا ہے وہ انسان کی اندرونی تمناؤں کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھتا ہے. اگر خدا کی راہ میں غیر معمولی قربانیوں کی تمنائیں پنپ رہی ہوں اور ہمیشہ انسان اس خیال میں کھویا رہے کہ میں کچھ اور بھی کروں کچھ اور بھی کروں کچھ اور بھی کروں, لیکن انسانی توفیق محدود ہو اور وہ ان تمناؤں کو پورا نہ کر سکے, تو اس سے آگے پھر فضل الہی کے ساتھ اس مضمون کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے. پھر جتنا وہ کماتا ہے اس سے زیادہ خدا دیتا ہے. جیسا کہ گناہوں کے متعلق بھی گناہگار کہتے ہیں, ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد, کہ اے خدا جو گناہ ہم نہیں کر سکے ان کی حسرت ہی کی داد دے دے. خدا تعالیٰ ان نیکیوں کی داد دیتا ہے جو انسان نہیں کر سکتا, اور اس کا دل سے تعلق ہے. تو فرمایا ہے کہ واسع تو وہ ہے لیکن علیم بھی ہے. اگر تمہارے دل میں لا متناہی خدمت کی تمنائیں ہیں اور توفیق نہیں ہے, تو خدا تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جس کے تم غلام ہو اس کی برکت سے, اس کی محبت کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ تمہیں لا محدود عطا کرے گا. تمہارے ساتھ 100 یا 200 یا 400 یا 700 دانوں کا وعدہ نہیں ہوگا, بلکہ لا متناہی ترقیات ہوں گی. پھر آگے یسعیہ کی پیشگوئی شروع ہوتی ہے. حضرت مسیح نے اس کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ آج ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں یہ وہی دور ہے جس پر یسعیہ کی پیشگوئی صادق آتی ہے. اور وہ پیشگوئی کیا تھی؟ تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے, اور آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز نہ معلوم نہ کرو گے, کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں, تا ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں. یعنی ڈرتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے ہم سے. اس مضمون کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں. وعلی سمعہم, اور ان کے کانوں پر بھی مہریں لگا دی ہیں. وعلی ابصارہم غشاوہ, اور ان کی آنکھوں پر جھلیاں آ گئی ہیں, جیسے موتیا بند کے ساتھ آنکھوں کے اوپر جھلی آ جاتی ہے, وہ دیکھ نہیں سکتے. چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دور میں جو موسوی امت کی حالت تھی اس کا ایک گہرا تعلق مسیح کی آمد ثانی کے دور سے ہے, اور لازم تھا کہ وہ علامتیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والے ان لوگوں میں پائی جاتی جو اپنی بیماریوں کی وجہ سے ایک مسیحی نفس کا تقاضا کر رہے تھے, جن پہلی بیماریوں نے مسیح اول کا تقاضا کیا تھا اور مسیح نے ان کو شفا بخشی تھی, ان لوگوں کو جنہوں نے اسے قبول کیا. لازم تھا کہ یہ بیماریاں جب دوبارہ سر اٹھائیں تو وہی آزمودہ نسخہ دوبارہ آسمان سے اتارا جائے. یہ راز ہے مسیح کی آمد ثانی کا. مگر جن لوگوں کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہوں وہ بھی نہیں دیکھتے, اور جو گھبراتے ہیں کہ اگر ہم نے دیکھا تو صداقت قبول کرنی پڑے گی, اور دنیا کے پھندے ان کو توفیق نہیں دیتے کہ وہ آزاد ہو کر صداقت کی طرف بڑھ سکیں, ان کا حال بھی اندھوں کی طرح ہو جاتا ہے. کچھ وہ ہیں جو سن نہیں سکتے کیونکہ ان کی آنکھیں ان کے کانوں پر مہرے ہیں, ان کے کانوں پر مہرے سبت ہیں اور سنائی دیتا ہی نہیں, ان معنوں میں کہ لمبے عرصہ کی غفلتوں کے نتیجے میں, لمبے عرصہ کی ٹیڑھی سوچوں کے نتیجے میں واقعتاً ان کو سچا پیغام سمجھ ہی نہیں آ سکتا. لیکن ایسے بھی ہیں جو ڈرتے ہیں کہ ہم سمجھ جائیں گے اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں. قرآن کریم نے دوسری جگہ ایسے لوگوں کی مثال دی ہے کہ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں موت کے ڈر سے جب بجلی چمکتی ہے. تو مراد یہ ہے کہ کچھ بہرے نہیں بھی ہوتے لیکن آوازوں کے خوف سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے ہیں. تو ایسے بھی بعض سننے والے ہیں جن کے اندر سنوائی کی رمق موجود ہوتی ہے لیکن ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم سمجھ ہی جائیں اور مجبور ہو جائیں اور پھر ان کی پیروی کرنی پڑے اور پھر دنیا سے تعلقات کاٹنے پڑیں. اس زمن میں آخری فقرہ یہ بیان فرمایا گیا ہے دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں. یہ فقرے شروع ہوتے ہیں تا ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں. یہ ان لوگوں کا ذکر ہے. پہلے وہ لوگ ہیں جن کا ذکر ختم اللہ کے تابع ہے کہ وہ تو لمبی بد کرداریوں کی وجہ سے سننے سے ہی محروم رہ گئے, دیکھنے سے محروم. ان کے دل غافل ہو چکے ہیں, ان کو کچھ سمجھ نہیں آ سکتی. ہم علی قلوبہم اخفالوہا, قرآن کریم نے دوسری جگہ اس مضمون کو یوں بیان فرمایا کہ گویا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں تو اندر کچھ چیز جاتی ہی نہیں. مگر کچھ اور بھی ہیں جہاں چیزیں آتی جاتی ہیں, تالے نہیں پڑے ہوئے, مگر اچھی چیزوں کے لیے وہ تالے لگا لیتے ہیں اور بری چیزوں کے لیے کھول دیتے ہیں. ان کا ذکر مسیح فرماتے ہیں, وہ آنکھیں بند کر لی ہیں تا ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں. لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں. کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا. یہ وہ کلمات ہیں مسیح کے جو بڑی شان کے ساتھ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور آخر پر صادق آتے ہیں. اور اس میں جماعت احمدیہ خصوصیت سے مخاطب ہے. لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں. کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک شعر ہے, مقام او مبی از راہ تحقیر بے دورانش رسولہ ناز کردہ, کہ اس مسیح کا یعنی مسیح علیہ السلام کے مقام کو تحقیر کی نظر سے نہ دیکھو, بدورانش رسولہ ناز کردن. اس کے دور پر تو رسول ناز کرتے تھے. کئی غیر احمدی مولوی اپنی جہالت میں اعتراض کرتے ہیں, دکھاؤ کہاں رسولوں نے مسیح موت کے دور پر ناز کیا ہوا ہے. ان جہلوں سے پوچھو کہ اگر مسیح محمدی کے دور پر رسول ناز کرتے تھے تو مسیح موسوی کے دور پر رسول ناز کرتے تھے تو مسیح محمدی کے دور پر کیوں ناز نہیں کریں گے. اس مسیح محمدی کے متعلق جس کے دور کی خود محمد رسول اللہ نے خبریں دی ہیں, جس کا قرآن میں ذکر ملتا ہے. کیسی جہالت ہے کہ مسیح عیسوی جب یہ بات کہتے ہیں تو بغیر چیلنج کے, مسیح موسوی جب یہ بات کہتے ہیں بغیر چیلنج کے قبول کرتے, کہتے ہیں آمنا و صدقنا, ہاں اے مسیح تیرا دور ایسا ہی تھا کہ جس پر رسول ناز کریں. جب مسیح محمدی یہی اعلان کرتا ہے تو کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں, توبہ توبہ اے کیسی بات کر گیا. محمد کا مسیح ہو اور اس کے دور پر رسول ناز کریں, کتنی بڑی گستاخی. جتنی بڑی تم گستاخی سمجھتے ہو اتنی بڑی تم محمد رسول اللہ کے دربار میں گستاخی کرتے ہو, ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو. کیونکہ آپ کا مقام اور آپ کے غلاموں کا مقام, یہ دونوں مقام وہ ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں محمد رسول اللہ والذین معہ کے ساتھ فرمایا گیا ہے, اور ان مقامات کو کوئی الگ نہیں کر سکتا. اور ساری کائنات میں ہر زمانے میں تلاش کر کے دیکھو, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا نہ رسول پیدا ہوا نہ اس شان کے متبعین پیدا ہوئے جیسے محمد رسول اللہ کو نصیب ہوئے. اور یہ بات دونوں ادوار پر یکساں صادق آتی ہے, دور اول پر بھی اور دور آخر پر بھی. بس مسیح کے اس فقرے کو سنیں کہ دیکھیں کتنا معنی خیز ہے, اور مسیح اول مسیح ثانی کی کیسی تائید کر رہا ہے. فرماتے ہیں, کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا, اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنیں. بس بونے والے کی تمثیل سنو. یہ باتیں بات کی ہیں, اس وقت میں چھوڑتا ہوں. اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اقتباس پر اس ذکر کو ختم کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی الگ بات اور بھی کرنے والی ہے. ابھی تو میرا خیال ہے وقت تھوڑا سا ہے, کیونکہ آج مجھے ہدایت یہ ملی تھی کہ 10 منٹ لیٹ آؤں, اور جتنا لیٹ آؤں گا اتنے منٹ بعد میں خطبے کے آخر پر مل جائیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, دیکھو آج میں نے بتلا دیا, زمین بھی سنتی ہے اور آسمان بھی, کہ ہر ایک جو راستی کو چھوڑ کر شرارتوں پر آمادہ ہوگا, اور ہر ایک جو زمین کو اپنی بدیوں سے ناپاک کرے گا پکڑا جائے گا. خدا فرماتا ہے کہ قریب ہے جو میرا قہر زمین پر اترے, کیونکہ زمین پاپ اور گناہ سے بھر گئی ہے. بس اٹھو اور ہوشیار ہو جاؤ کہ وہ آخری وقت قریب ہے جس کی پہلے نبیوں نے بھی خبر دی تھی. اس میں پہلے نبیوں کی دو قسم کی خبروں کا ذکر ملتا ہے. ایک وہ خبر جس کا ذکر وہ اس شعر میں ہے کہ بدورانش رسولا ناز کردن, جس کا ذکر حضرت مسیح نے بیان کیا اپنے تمثیلات کے ساتھ ذکر فرمایا, اور وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہے. لیکن ایک اور ذکر بھی ملتا ہے نبیوں کے ہاں, جو انذاری حکم ہے, اور اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, دیکھو آج میں نے بتلا دیا, زمین بھی سنتی ہے اور آسمان بھی, کہ ہر ایک جو راستی کو چھوڑ کر شرارتوں پر آمادہ ہوگا, اور ہر ایک جو زمین کو اپنی بدیوں سے ناپاک کرے گا پکڑا جائے گا. خدا فرماتا ہے کہ قریب ہے جو میرا قہر زمین پر نازل ہو, زمین پر اترے, کیونکہ زمین پاپ اور گناہ سے بھر گئی ہے. پس اٹھو اور ہوشیار ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ کہ وہ آخری وقت قریب ہے جس کی پہلے نبیوں نے بھی خبر دی تھی. مگر اس خبر کے احمدی مصداق نہیں ہیں. اس خبر کے مصداق وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسیح موت کا انکار کیا, اور اپنی غفلت اور لا علمی اور یا جہالت یا کجی کے نتیجے میں وہ نیکی کی طرف پیٹ پھیر کر بدیوں کی طرف بگٹک دوڑے چلے جا رہے ہیں. ان کی ہلاکت کا زمانہ قریب ہے. وہ پیشگوئیاں جو عالمی ہلاکت کی اس سے پہلے گزر چکی, اب جو آنے والی ہے, اب جو پوری ہونے والی ہے, وہ اس سے ان سے بہت زیادہ شدید ہوگی. اس لیے اس ساری دنیا کو ہلاکت سے بچانے کے لیے ان خوش نصیبوں کو کام کرنا ہے جن کے اچھے لفظوں میں بلکہ رش کے ساتھ پرانے نبیوں نے پیشگوئیاں کی تھیں. آپ کون ہیں؟ آپ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا. یہ انذار اپنی جگہ, مگر یہ انذار تمہارے لیے نہیں ہے. تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا. بہت ہی خوبصورت کلام ہے. قرآن کریم نے جو ذرہ فرمایا وہاں انسان بونے والے تھے. اب یہ حکمت, یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ بیج خدا کا ہے اصل میں. بونے والے ہاتھ خواہ انسان کے ہوں, لیکن جو بیج ہے یہ خدا کا ہے. بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا. خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا, اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی, اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا. بس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے, کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے تا خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعوے بیعت میں صادق اور کون کاذب ہے. بس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے, क्योंकि इब्तलाओं का आना भी जरूरी है ताकि खुदा तुम्हारी आजमाइश करे कि कौन अपने दावे बैत में सादिक और कौन काजिब है। ये जो इब्तला आते हैं इनके साथ कुछ खुश्क पत्ते झड़ जाते हैं, कुछ खुश्क कहनियाँ टूट जाती हैं और जलाई जाती हैं, लेकिन जो कुछ बचता है वो मजीद नशोनुमा पाता है और हैरत अंगेज तरीक पर फूलता और फलता और फैलता चला जाता है। बस बदनसीब हैं वो जो दौरे इब्तला में गिर जाएं और बाहर का ज़माना ना देखें। फरमाते हैं वो जो किसी इब्तला से लज़िश खाएगा वो कुछ भी खुदा का नुकसान नहीं करेगा और बदबख्ती उसको जहन्नम तक पहुंचाएगी। अगर वो पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता, मगर वो सब लोग जो आखिर तक सब्र करेंगे, और इसमें अल्लाह ताला के फजल से दुनिया भर की जमातें शामिल हैं जिन्होंने गुज़श्ता दौरे इब्तला में लंबे सब्र के नमूने दिखाए, कुछ बराह रास्त तकलीफ़ों में मुब्तला किए गए, कुछ अपने प्यारों की तकलीफ़ों में मुब्तला हुए, उन सब के लिए खुशखबरी है। फरमाते हैं मगर वो सब लोग जो आखिर तक सब्र करेंगे और उन पर मसाइब के ज़लज़ले आएंगे और हवादिस की आंधियाँ चलेंगी और कौमें हंसी और ठट्ठा करेंगी और दुनिया उनसे सख्त कराहत के साथ पेश आएगी, वो आखिर फतायाब होंगे और बरकतों के दरवाजे उन पर खोले जाएंगे। अलवसीयत, ये वो दूसरा दौर है जिसमें खुदा ताला के फजल से जमात अहमदिया दाखिल हो चुकी है। अगरचे बरकतों के दरवाजे जमात अहमदिया पर इस सरसे में कभी भी बंद नहीं हुए, लेकिन जिस तेज़ी के साथ बरकतों के नए नए अबवाब खुल रहे हैं, यूँ मालूम होता है कि आसमान से पे हर रोज़ नए दरवाजे बरकतों के नज़ूल के लिए खुले जा रहे हैं और ढेरों बरकतें भेज फेंकी जा रही हैं। ये वो दौर है जिसमें बाज़ दफ़ा यूँ लगता है कि बरकतें संभाली नहीं जाएंगी। वो लोग जो बागों का तजर्बा रखते हैं उनको पता है एक ज़माना होता है कि इंतज़ार ही हो रहा है खट्टे फल, कभी वो भी खट्टा फल भी हाथ आ जाए तो इंसान उसको देख दाख के चख कर कुछ लुत्फ उठाता है और इंतज़ार करता है कि टपका लगे, कभी कोई पका हुआ फल भी मुयस्सर आ जाए। फिर वो दौर आता है कि फल पकने शुरू हो जाते हैं, फिर इस तरह पकते हैं कि संभाले नहीं जाते ज़मींदारों से, बागबानों से भी संभाले नहीं जाते, और वो जो पहले एक एक फल की हिफाजत कर रहा होता था वो ज़मींदार बाज़ दफ़ा दावत आम दे देता है कि आओ जो तोड़ सकते हैं तोड़े और खाए। तो खुदा की बरकतें इस तरह नाजिल हुआ करती हैं। और मैं ये समझ रहा हूँ और बल्कि देख रहा हूँ कि अहमदियत के लिए वो ज़माना सामने आ खड़ा हुआ है। इस तेज़ी के साथ अब आसमान से फल गिरेंगे कि उनके संभालने की फिक्र करें। अब फसलें काश्त करने से ज़्यादा फसलें संभालने का वक्त आया खड़ा है क्योंकि फल पक चुके हैं और इंशाल्लाह बहुत सारी दुनिया इन बरकतों की गवाह होगी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक इल्हाम है जिसके ज़िम्न में मैं एक पहले एक तमहीद आपके सामने रखनी चाहता हूँ। आप में से अक्सर को याद नहीं होगा, जैसा कि मुझे भी याद नहीं था, कि अल्लाह ताला ने मुझे जुमेरात को मनसबे खिलाफत पर फायज़ फरमाया और वो जून की 10 तारीख थी और अगले दिन 11 तारीख को जुमा था। कल इमाम साहब ने नमाज पर आते हुए मुझे कहा मुबारक हो। मैंने कहा किस बात की, मुझे तो ख्याल भी नहीं था कोई ख़ास। मैंने कहा शायद कोई अच्छी खबर बाहर से आई है। उन्होंने कहा आपकी खिलाफत के 11 साल पूरे हो गए और 12वां शुरू हो रहा है। तो उस पर सोचते हुए मेरा जहन एक और इल्हाम की तरफ भी मुंतकिल हो गया और वह है बाद 11 इंशाअल्लाह। अभी परसों इस इल्हाम की बात हमारे घर चल रही थी तो मैंने कहा शायद खुदा के यहाँ ये मुकद्दर हो कि हमारी हिजरत के 11 साल हों और 11 साल के बाद हम वापस वतन चले जाएं। तो जब इमाम साहब ने कहा कि आपके खिलाफत के 11 साल पूरे हो गए और 12वें में दाखिल हो गए हैं, تو میں نے کہا مجھے تو پھر خدا پہ حسن زنی کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ اس الہام کے اس رنگ میں بھی پورا ہونے کے دن آ گئے ہیں کہ خلافت رابعہ کے 11 سال کے بعد انشاءاللہ کچھ ہوگا ضرور. وہ کیا ہوگا؟ اس کا تعلق دراصل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے ساتھ ہے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اگرچہ اس الہام کو بابو الہی بخش کی موت پر بھی لگایا ہے، لیکن جہاں عموماً ذکر ملتا ہے وہاں بنیادی بات یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ بات اس الہام سے قطعی ہے کہ یہ الہام میری صداقت کے اظہار کے لیے ظاہر ہوگا اور بڑی شان کے ساتھ ہوگا. حضرت مسلم موعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پارٹیشن کے وقت اپنی ہجرت کے وقت کے ساتھ بھی اس الہام کو کے مضمون کو باندھا. تو بات یہ ذوالوجوہ ہوتی ہیں، ایک شان سے بھی پوری ہوتی ہیں، دوسری سے بھی، تیسری سے بھی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس الہام کو جتنی اہمیت دی ہے اور جس غیر معمولی نشان کے طور پر اس کو سمجھا ہے، بعید نہیں کہ اس کا زمانہ اب قریب میں آنے والا ہو. کیونکہ پاکستان میں خصوصیت کے ساتھ اور بعض دوسرے ملکوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب میں تمام حدیں پھلانگی گئی ہیں، بے حیائی کی کوئی بات چھوڑی نہیں گئی. اس لیے اس کے مقابل پر خدا تعالیٰ کی طرف سے عالمی نشان ظاہر ہونے چاہیے. ایک وہ نشان ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کی جماعت کو ایک جمعے پر ایک ہاتھ پر اکٹھا ہونے کی توفیق بخشی ہے، اور دنیا کے کونے کونے پر ایک بھی جگہ نہیں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، جہاں جماعت احمدیہ کے امام کا جمعہ بیک وقت دیکھا اور سنا نہ جا سکتا ہو. تو یہ بھی ایک بہت بڑا نشان ہے، لیکن بات 11 نہیں. اس لیے بات 11 میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بہت بڑا نشان، یا اسی نشان کی کوئی ایسی شان ظاہر ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کے لیے قوموں کے دل تیار ہوں گے. اور یہ جو یبوست کا دور ہے، نحوست سی چھائی ہوئی ہے، یہ دور انشاءاللہ دور بہار میں بدل جائے گا. اس توقع کے ساتھ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ فرماتے ہیں، میں ہرگز یقین نہیں رکھتا کہ میں اس وقت سے پہلے مروں جب تک کہ میرا قادر خدا ان جھوٹے الزاموں سے مجھے بری ثابت نہ کرے. یہ ایک دور وہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے پہلے بہت سے نشانات کی صورت میں ظاہر ہو گیا، اور انہی نشانات میں سے ایک الہی بخش قذاب کی موت کا نشان تھا، جو جس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل سے فرمایا ہے. پھر فرماتے ہیں، اسی کے متعلق قطعی اور یقینی طور پر مجھ کو 11 دسمبر 1900 روز پنجشنبہ کو یہ الہام ہوا، بر مقام فلک شدہ یارب، گر امید دہم مدار عجب، بعد 11 انشاءاللہ تعالی. میں نہیں جانتا کہ یہ 11 دن ہیں یا 11 ہفتہ یا 11 مہینے یا 11 سال، مگر بہرحال ایک نشان میری بریت کے لیے اس مدت میں ظاہر ہوگا. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ذوالوجوہ ہوتے ہیں بعض الہام. 11 سال کی مدت میں، یعنی کہ 11 سال تک آپ نے فرمایا، ایک شان کے ساتھ پورا ہو گیا. اگر یہ اس کی آخری حد ہوتی تو حضرت مسلم موعود، جن کو حضرت مسیح علیہ السلام مسیح موعود علیہ السلام کا ساری جماعت سے بڑھ کر عرفان تھا، وہ کبھی یہ نہ کہتے کہ میری ہجرت پر بھی یہ الہام لگ گیا. اس لیے تذکرے میں نیچے یہ نوٹ ہے کہ بعض الہام ذوالوجوہ ہوتے ہیں. تو اگر ایک اور معنی میں پورا ہوا ہے تو ایک اور معنی میں پھر بھی پورا ہو سکتا ہے، جس کا بنیادی تعلق مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت سے ضرور ہوگا. یہ مضمون ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو اس طرف دعا کی طرف آپ کو اس کے لیے دعا کی طرف توجہ ہو، اور خصوصیت سے دعا کریں کہ بعد 11 کا جو دور شروع ہو رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کنارے سے کناروں سے کناروں تک برکتوں سے بھر دے. فرماتے ہیں، بر مقام فلک شدہ یارب، گر امید دہم مدار عجب، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری دہائی اب آسمان پر پہنچ گئی. اس مضمون کا جماعت احمدیہ کی آج کی دہائی سے بڑا گہرا تعلق ہے. اتنا لمبا عرصہ تکلیفوں کا گزرا ہے, پاکستان میں اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں احمدیوں نے, واقعتاً بعض راتیں احمدیوں کی دہائیاں دیتے گزر گئی اور مسلسل دہائیاں دیتے رہے ہیں. تو دہائی کا بہت بہت پیارا استعمال ہے لفظ دہائی جو مسیح موعود علیہ السلام نے استعمال کیا ہے. اس سے بہتر یہ مضمون بیان نہیں ہو سکتا تھا, اور جماعت احمدیہ کے حالات پر یہ بہترین طور پر صادق آتا ہے. فرمایا تیری دہائی اب آسمان پر پہنچ گئی ہے, اور اب میں اگر تجھے کوئی امیدوار بشارت دوں تو تعجب مت کر, میری سنت اور محبت کے خلاف نہیں. بعد 11 انشاءاللہ, فرمایا اس کی تفہیم نہیں ہوئی. تو ایک دفعہ امید ظاہر فرمائی ہے کہ اس کے یہ معنی ہوں گے, لیکن ساتھ ایک اور دروازہ کھول دیا یہ فرما کر اس کی تفہیم نہیں ہوئی. یعنی جو معنی میں بیان کرتا ہوں میں اپنی امید اور توقع کے مطابق بیان کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین تفہیم نہیں ہوئی. بس جب خدا نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے تو کیوں نہ ہم یہ توقع رکھیں کہ اس دور میں بھی خدا اس الہام کو اس شان کے ساتھ پورا کرے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے کل عالم میں, چہار دانگ عالم میں ڈنکے بجنے لگیں. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, ہم اپنی کانوں سے ان تصدیق کی آوازوں کو سنیں, اپنے آنکھوں سے اس دور ظفر موج کو دیکھیں, اور ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈک پائیں اور دل بھی شاداں ہوں. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو اور جلد تر ہو. ایک اعلان مختصر یہ ہے کہ ابھی خطبے کے بعد لوگ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ بند نہ کریں, کیونکہ آڈیو چینل کی انتظامیہ کی طرف سے آئندہ فریکوینسیز کی تبدیلی سے متعلق ایک بہت ہی ضروری اعلان ہوگا. تو اس کو توجہ سے سن لیں, اور جو ہدایتیں کی جا رہی ہیں ان کو نوٹ کر کے اپنے اپنے ٹیلی ویژن پر تجربے شروع کر دیں, کیونکہ آئندہ ایک ایسا وقت آئے گا, ایک دو خطبات ایسے آئیں گے جب دونوں چینلز کے اوپر, دونوں زاویوں پر خطبات سنے جا سکیں گے. دو آئندہ ایسے خطبات ہیں جن میں ہمیں یہ سہولت دی گئی ہے, تاکہ اس عرصے میں احمدی اپنی چینل, نئی چینل کے اوپر اپنے ٹیلی ویژنز کو عادت ڈال دیں, اور اگر فرض محال جلدی میں نہ ہو سکے تو کم سے کم پرانی پر آ کر وہ خطبے سے محروم نہ رہ رہیں. یہ وہ بات ہے جس کے متعلق تفصیل سے آپ کو آڈیو چینل اس کا جسوار برادران کی طرف سے رہنمائی کی جائے گی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.